الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد. وقال عليه الصلاة والتسليم: لا يوردن ممرض على مسحن على مسح. صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، گزشتہ ہفتے بات اس پر چلی تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں طہارت کا اور پاکیزگی کا حکم فرمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا، وضو کے اعضاء کو دھونا یہ فرض قرار دیا گیا. اور وہ آیتیں جو قرآن کریم کے اندر ہے اس کو یہاں بیان فرمایا گیا، بلکہ استنجا کے بعد بھی اپنے شرمگاہ کو دھونے کا، اس کو اچھی طرح صاف کرنے کا حکم دیا گیا. اصحاب قبا وہ لوگ تھے جو استنجا کو بڑی اچھی طرح کرتے تھے، یعنی استنجا کرنے میں وہ ڈھیلے کا استعمال بھی کرتے تھے اور پانی کا بھی استعمال کرتے تھے تاکہ اچھی طرح طہارت حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی قرآن کریم میں: فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس مسجد قبا کے گرد و نواح میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں. بعض لوگ اپنے آپ کو میلا کچیلا رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو میلا کچیلا رکھنا یہ ولایت کی علامت ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، تمام ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ کپڑوں کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، چاہے ظاہری پاکی ہو باطنی پاکی ہو، اس کا بڑا خیال رکھتے تھے. اس لیے قرآن کریم نے ہمیں نماز سے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں اور منہ دھونے کا حکم دیا. دنیا کے اندر اگر ایک آدمی کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے انٹرویو کے لیے جاتا ہے، تو وہ بہترین تیار ہو کر جاتا ہے، غسل کر کے جاتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے. اسے ہم لوگ جو آ رہے ہیں نماز کے اندر، ہم لوگ بھی اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی، ہم اللہ کے بارگاہ میں ہوتے ہیں، ہمیں اللہ نظر نہیں آتا. لیکن حدیث میں یہ فرمایا کہ جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے درمیان اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے درمیان اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور بعض روایتوں میں یہ فرمایا کہ سجدہ کرنے والا تو سجدہ ہی اللہ کے دونوں پیروں کے درمیان کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، پاکی اور صافی کا، پاکی کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نظافت ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے قبل بھی ہمیں پاک و صاف رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے. کسی موقع پر آپ نے فرمایا: من توضع فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور بہترین وضو کیا. بہترین وضو سے کیا مراد؟ کہ اچھی طرح سنت کا لحاظ رکھتے ہوئے سنت کے مطابق اس نے وضو کیا. معلوم یہ ہوا کہ وضو گھر سے کر کے آنا یہ بہتر ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں ثم اتى المسجد, پھر آدمی وہ آیا مسجد کی طرف. اب گھر سے وضو کیا مسجد آ رہا ہے. حدیث پاک میں فرمایا اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف فرماتے ہیں. یہ حدیث ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ جب مسجد آتے تھے تو گھر سے وضو چل کر کے چلتے تھے تو وہ اپنے قدموں کو چھوٹا چھوٹا کر کے رکھتے تھے تاکہ مسجد کی طرف جانے میں قدم زیادہ ہو جائیں. اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کے اندر لفظ ہیں کثرت الخطا الی المسجد, زیادہ قدم مسجد کی طرف, تو جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنی نیکیاں مجھے زیادہ ملیں گی. دیکھو یہ ہیں نیکی کے حریص لوگ. تو یہ حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ گھر سے ہی ہم نے وضو کرنے آنا ہے یہ بہتر ہے. لیکن اب الحمدللہ آج کل تو ہر مسجد کے اندر انتظام ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان کا وضو اپنے گھر میں اقرب الی معنی النظافت, وہ زیادہ نظافت کا ذریعہ ہے اس طور پر کہ آپ کسی اور جگہ یا مسجد میں آ کر وضو کریں. اس کے بعد یہاں یہ فرمایا کہ جو آدمی بیمار ہے وہ کسی صحیح پر وارد نہ ہو. حدیث ہے لا یوردن ممرض علی مصحین, اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ٹھہرے تاکہ اس کی بیماری متعدی ہو تو کوئی دوسرا اس کا شکار نہ بنے. اور یہ حدیث ہے لا یوردن ممرض علی مصحین, وہ آدمی جو صحیح سالم ہے اس پر وہ نہ جائے. یہاں حکم یہ دیا کہ جو آدمی صحیح سالم ہیں وہ بیمار کی خبر گیری کے لیے جائے اور احتیاط برتتے ہوئے جائے. لیکن ایسی کوئی بیماری ہے جیسے آج کل ہے اور اگر اس میں آپ کو روکا گیا ہے تو آپ نہ جائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد جو اوپر والی حدیث ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر وہ نماز پڑھنے والا جو اپنے بدن کے اندر حرارت محسوس کر رہا ہے یا اس کو سردی ہے یا زکام ہے یا اس کو کھانسی ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے اپنے گھر میں نماز پڑھے. یجب علیہ ان یصلی فی بیتہ ولا یحضر الی المسجد لصلاۃ الجماعت, اس لیے کہ جماعت کی نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے بعض ائمہ کے نزدیک. لیکن کسی کو تکلیف دینا یا کسی کے لیے تکلیف کا باعث بننا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہوئے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا. آپ اس نیت سے گھر میں ٹھہرے کہ میں جاؤں گا لوگوں کو تکلیف ہوگی اور میرے ایک کی وجہ سے کئی آدمیوں کو تکلیف میں ڈالنا ہوگا, تو اس لیے فرمایا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی, اے اللہ میرے بدن میں عافیت بخش, اے اللہ میرے کانوں میں عافیت بخش, میری آنکھوں میں عافیت بخش. بعض روایتوں میں نور کا لفظ بھی ہے کہ اللہ مجھے ظاہر بھی نور بنا دے اور میرے باطن کو بھی نور بنا دے. دیکھو باطن ظاہر تو نورانی بنے گا آپ کے سنت طریقے پر وضو کرنے سے یا سنت طریقے پر غسل کرنے سے, اس لیے کہ وضو کے اعضاء کل قیامت کے دن چمکیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں تو ساری امتیں ہوں گی, آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے اور اس کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. یہ میرا امتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتلائی کہ گھوڑوں کا ایک بہت بڑی جماعت ہو گھوڑوں کی, اور اس میں کالے گھوڑے بھی ہیں سفید بھی ہیں, لیکن انہی گھوڑوں میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ کالے ہیں لیکن ان کے بدن کے اوپر سفید نشانات ہیں, تو آدمی آسانی سے اس کو نکال سکتا ہے. کہا اسی طرح میں اپنی امت کے لوگوں کو نکالوں گا. بعض روایتوں میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جہنم میں جو لوگ چلے جا چکے ہیں ان میں آپ کی امت کے جو لوگ ہیں ان کو نکال لو, آپ کو یہ اختیار دیا جائے گا شفاعت کا, سفارش کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہوں گے ان کے ایمان کا نور جس درجے میں بھی ہوگا اس کی چمک نظر آئے گی. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں نماز پڑھنے والے تھے تو وہ نمازی کے جو ہاتھ پیر ہیں وہ چمکیں گے اور اس کی وجہ سے حضور ان کو نکال کر لائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں اور وضو بھی اچھی طرح کریں. وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے اپنے ان ساتھیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے تھے, اپنے ان فیملی والوں کو نہیں دیکھیں گے جو جن کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے, اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جب وہ نہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کروائیں گے, کیسے ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. اور ان کو پوچھیں گے بھائی تم لوگ کیسے یہاں آ گئے جہنم کے اندر. کہا قالوا لم نک من المصلین, ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین, اور ہم غریب مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی نماز یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عبادت دی ہے, اور میں نے کسی موقع پر آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتلایا ہے کہ دیکھو دوسری ساری عبادتیں ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر ہیں, رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں ہیں, حج اپنے وقت پر یا آپ پر آپ کے پاس مال ہے اس وقت ہے, زکوٰۃ بھی آپ کے پاس مال ہے اس وقت ہے, غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے یا جو نہ صاحب نصاب نہیں ہے اس پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے نہ قربانی ہے, لیکن نماز ہر ایک پر فرض ہے اور روزانہ پانچ مرتبہ ہے. اسی لیے فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز پڑھو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. کسی حدیث میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد غفر, جس نے نماز پڑھی جس نے نماز کو چھوڑا جان بوجھ کر اس نے کفر کیا. بعض ائمہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, آپ اگر حج وغیرہ میں جاتے ہیں تو امام احمد کے مسائل کی کتاب وہ دیتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں ان کے امام کہ وہ ایمان سے نکل جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا بھی نہ جائے. یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن اس کا کام کفر والا ہوا, اس نے کفر والا کام کیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی نماز کے لیے ہمیں بلایا ہے لیکن اس نماز کے ساتھ ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ تم نظافت کا خیال رکھو, ایسی کوئی چیز آپ نہ کرو جس سے کسی کو تکلیف ہو. بلکہ بعض روایتوں میں یہ آیا خصوصاً جمعہ کے متعلق, یہ فرمایا کہ ایسی کوئی چیز کھا کر نہ آؤ کہ جس سے آپ کے منہ سے بدبو آئے, آپ کے ساتھ والے لوگوں کو بھی تکلیف ہو اور آپ کے ساتھ جو فرشتے ہیں جو حاضر ہوتے ہیں اس نماز کے اندر ان کو بھی تکلیف پہنچے, اس کا بھی خیال رکھا ہے. اس لیے فرمایا اگر کوئی آدمی عادی ہے لہسن کھانے کا, کچا لہسن یا کچا پیاز, اس کو کہا گیا کہ بھائی منہ کو برابر مسواک کر گیا ہو, منہ میں برابر مسواک کر گیا ہو تاکہ وہ بدبو نکل جائے, یا وہ لوگ جو عادی ہیں بیڑی کے یا سگاریٹ کے یا تمباکو وغیرہ کے, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ کو برابر صاف کر لے. بہتر تو یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دے, یہ چیز فائدے والی نہیں ہے، فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کی جان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ایسا کام نہ کرو کہ اپنے آپ ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ میں نے کسی موقع پر آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ بھائی دنیا آج اتنی آگے جا رہی ہے اور سائنس اتنی ترقی کر رہا ہے کہ سائنس نے ایسے آلات بنا لیے، ایسے ایسی چیزیں بنا لی جو امت کو ہلاک کرنے کی۔ ہمارے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان نے اپنی ہلاکت کے سارے اسباب خود ہی اختیار کر لیے ہیں۔ اگر وہی اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کرنے میں محتاج ہیں اللہ کی ذات سے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام سے یہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ دعا یہ فرماتے تھے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس کے بعد اخیر میں یہ فرمایا کہ بھئی ہمیں چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ بھئی کوئی آدمی جب چھینکے تو وہ کیا اپنے ہاتھ کو، ہاتھ کے الٹے حصے کو اپنے ناک پر رکھ دے، یا اس کو جمائی آئے تو وہ ہاتھ کو رکھ دے۔ یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو حضور نے بتلائی ہے، آج کی سائنس تو آج بتلا رہی ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوا کہ دوا سے زیادہ ضروری ہے اس بات کا کہ آپ حفاظت کرو، آپ کیئرفل رہو، آپ وقایہ اس کو کہتے ہیں، وقایہ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، پرہیزگاری ہو، پرہیزگاری یہ سب سے بڑی شفا کا ذریعہ ہے۔ جتنا آپ پرہیز کرو گے اتنی زیادہ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ ایک آدمی ہے دوائی بھی خوب کھا رہے ہیں اور پھر دو تین ٹکڑے جو ہیں وہ اس نے حبشی حلوہ بھی کھا لیا، تو کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ صرف وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اپنے جو چائے ہے اس میں مت ڈالو شوگر، باقی ساری میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، تو بظاہر واضح نقصان ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو وقایہ، معنی کہتے ہیں کہ تحذیر، بچانا اپنے آپ کو، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو میں یہ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے جو جن کا تقویٰ پتہ نہیں ان دنوں میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ اللہ ہی رحم فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہوتے ہوئے آپ نے اپنی امت کو وقایہ معنی پرہیزگاری کا حکم دیا ہے۔ یہ جو چیزیں آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں یا فلاں یہ کہہ رہے ہیں، آپ غور کرو گے تو یہ تمام نتائج ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ آپ نے اپنی امت کو اس کا حکم دیا کہ بھئی کوئی کسی کو اگر چھینک آئے تو وہ اپنے ہاتھ کو رکھے اور اپنے ہاتھ میں رومال رکھے یا کوئی کاغذ رکھے اور اپنے جو ریٹ ہے وہ باہر نہ جائے، اس کے چھینٹے کسی پر نہ اڑیں۔ بلکہ یہاں تک آپ نے خیال رکھا کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے تو وضو کے چھینٹے، وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر یا بدن کے اعضاء پر زور سے نہ مارے تاکہ بازو والے پر اس پر چھینٹے جائے۔ دیکھو کتنا احتیاط رکھ رہے ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں۔ تو یہ جو طریقے آج کی جو سائنس بتلا رہی ہے یا جو ڈاکٹر بتلا رہے ہیں، وہ یہ سمجھو کہ یہ ان کے پاس یہ چیزیں آج پہنچ رہی ہیں، ہمارے پاس پہلے پہنچی تھی لیکن ہم نے تو آج کل علم کو سکھلانا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دین میں نئی چیز ہے، حالانکہ نئی چیز نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کی اور حدیث کا مطالعہ کرو گے تو ہمیں طہارت اور نظافت اتنی بہترین طریقے پر بتلائی گئی ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی یہ نماز ہے، وہ مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی یہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ آپ کے اندر طہارت نہیں ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ ناپاک ہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی یہ جو بیماری ہے، یہ جو وبا ہے، حق تعالی جل شان ہو اس کو اٹھا لے، اور امت کے اوپر، امت جو پریشان ہے، امت کی اس پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی کئی عرصہ ہو گیا ہم نے ہمارے اس ادارے کے لیے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا ہے، لیکن الحمدللہ یہ جو تقریباً 2 سال یا اس کے اوپر کچھ مہینے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً ہمارے جو قرض حسنہ ہے اس کا آدھا قرض کر کے قریب قریب ہم لوگ ادا کر چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ آسان ہوا ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ آسان فرمائیں گے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ایک ساتھی نے آج سے کچھ ماہ پہلے ہمیں اس ادارے کو کچھ قرض دیا تھا، وہ قرض ہم نے پہنچانا ہے 31 جولائی کو، اور وہ ہے تقریباً 3,55,000، وہ 31 جولائی تک ان کو دینا ہے، ان کو ضرورت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا آسان فرمائے۔ رمضان میں ہم نے یہ آواز لگائی تھی کہ بھائی ہر آدمی $300 اس ادارے کو دے، جن لوگوں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی داد و دہش کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں دیا ہے تو اب بھی وقت ہے، وہ پہنچا دے۔ اور جو ساتھی قرض حسنہ کے طور پر کچھ اپنی رقم کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس قرض کے دینے میں ہمارے لیے بے انتہا آسان ہو جائے گا۔ 100 آدمی ایسے ہیں بھائی $5,000 قرض حسنہ دے دو، $500,000 کے قریب ہو جائے گا۔ اگست تک جتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے قرض دینا ہے، ان تمام کا قرض انشاءاللہ امید ہے کہ آسانی ہو جائے گی۔ یہ حالات ایسے ہو گئے کہ ہم لوگ کسی جگہ جا نہیں سکے، کسی کے پاس نہیں جا سکے، اس شہر سے باہر نہیں جا سکے، دوسرے ملک نہیں جا سکے، پلان بنے ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی اور چیز منظور ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہماری امیدوں سے زیادہ بے انتہا آسان فرمائیں گے۔ اور میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ بھائی دیکھو یہ کام اللہ کے ہیں، اللہ اس کو پورا کرتے ہیں، ہمیں لگنا یا اللہ تعالیٰ ہمیں لگا دے یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو قبول فرمائے، اور آنے والی جو ہماری بلڈنگ لی گئی ہے اس کا قرض آسانی کے ساتھ اتار دے، آنے والے جتنے کام ہیں کنسٹرکشن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے انتہا آسان فرمائے۔ اب تک الحمدللہ ان کاموں کے اندر ہمیں کامیابی ہی کامیابی ملی ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔